گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کالز دے دیجئے۔
شوکت علی اتاری گلارچی سندھ پاکستان سے عرض کر رہا ہوں، میرا دارالفتاء اہل سنت میں مفتی صاحب سے عرض ہے کہ ہمیں یہ جواب عنایت فرمائیں کہ جو داڑھی ہے کے بال یا سر کے بال فیض ہو جاتے ہیں تو ان میں مہندی لگانا سنت ہے یا ہیئر کلر بھی لگایا جا سکتا ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیں،
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام اجاز اختر اتاری ہے، میں اٹک سے بول رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ یہ شب معراج پہ جو روزہ رکھے ہیں اور یہ رات کو نفل نماز ہوتی ہے یا ذکر و اذکار، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس میں قرآن حدیث میں کوئی ثابت نہیں ہے، اس کا قرآن حدیث کی روشنی میں جواب فرما
دیجیے۔ جی اگلی کال۔
مجھے سوال یہ پوچھنا تھا، یہ جو لوگ ڈیری فارمنگ کرتے ہیں تو یہ جو انجیکشن مار کے دودھ جو زیادہ لیتے ہیں اس میں ہارمونز بڑھ جاتے ہیں اور وہ نقصان دہ ہوتے ہیں صحت کے لیے، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟
انشاءاللہ اس کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔
تو میرا سوال یہ ہے کہ محفل میلاد میں خطیب کا پیسے ایڈوانس لینا یا مقرر کرنا کیا تھا، اور دینے والے اور لینے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے، داڑھی کے بال سفید ہو جانے کی صورت میں مہندی لگائیں یا کلر لگائیں، شریعت کیا کہتی ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داڑھی یا سر کے بال اگر سفید ہو جاتے ہیں تو اس کو تبدیل کر دینا یہ بہتر ہے، یعنی کسی اور رنگ میں جو سیاہ رنگ نہ ہو۔ سیاہ رنگ یعنی کالا رنگ، بلیک رنگ، بلیک کلر جو ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رنگ جو ہے اس کے ذریعے سے داڑھی یا سر کے بالوں کو بدل دینا یہ بہتر ہے، اچھا کام ہے، مستحب کام ہے۔ تو اس میں اصل تو مہندی ہی ہے، مہندی پھر اس میں الگ الگ چیزیں بیان کی گئی ہیں، حدیث پاک کے اندر آئی ہیں، تو اس کے ذریعے سے تبدیل کرے یہ زیادہ بہتر ہے۔
ٹھیک۔
ہاں اگر کوئی شخص جو ہے وہ ہیئر کلر کے ذریعے بھی اپنے بالوں کو تبدیل کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے جبکہ وہ رنگ کالا نہ ہو، یعنی کالے رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ استعمال کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کے داڑھی کے بال یا سر کے بال جو ہے وہ سفیدی کو کسی اور رنگ میں تبدیل کر دیتا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے۔
صحیح۔ ڈارک براؤن جو کلر ہوتا ہے، مطلب ڈبے پہ تو یہ لکھا ہوتا ہے کہ ڈارک براؤن ہے لیکن جب لگاتے ہیں تو کالا سا محسوس ہوتا ہے۔
دیکھیں اگر وہ کالا ہی لگتا ہے، بالکل کالا ہے، یعنی لگائیں تو وہ کالے بال بن جاتے ہیں،
صحیح،
تو ہم اس سے منع ہی کریں گے، لیکن ڈارک براؤن یہ کالے کے قریب قریب ہوتا ہے، وہ کالا ہوتا نہیں ہے،
صحیح،
تو اس لیے اس کے لگانے میں حرج نہیں ہے، اس کو لگا سکتے ہیں۔
ٹھیک۔ الحمدللہ شب برات آنے والی ہے، یہ وہ برات ہے کہ جس میں گناہگاروں کو بخشا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے محل کی برکت سے ہماری مساجد کے اندر 6 نوافل ادا کیے جاتے ہیں، مغفرت کے، عمر درازی کے، آفات بلیا سے بچنے کی نیت سے پڑھے جاتے ہیں، اور پھر روزے بھی رکھتے ہیں 14 کا 15 کا، تو شریعت کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟
ان کا سوال غالب شب معراج کے حوالے سے بھی تھا، لیکن دونوں باتیں آ جائیں گی اس کے اندر۔ تو وہ کہہ دیتے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رجب کی 27 تاریخ کے روزے کا تو تذکرہ موجود ہے حدیث پاک کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک رہا نوافل پڑھنا، چاہے وہ شب برات کے اندر ہو چاہے وہ شب معراج کے اندر ہو، تو اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے.
صحیح.
اور یہ کہنا کہ چونکہ قرآن و حدیث میں اس کے اندر کچھ نہیں آیا تو یہ ایسی دلیل ہے کہ جس کو جدید دور کے حساب سے بھی دیکھا جائے اور ویسے ہی علماء کے اقوال کے اندر دیکھا جائے تو بالکل باطل بات ہے.
صحیح.
کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہے یا صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوئی اس کا کرنا ہی غلط ہو جائے تو یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. اور صحیح. اسلام کو جو ہے وہ ایک جگہ منجمد کر دینا ہے.
صحیح.
اسلام ہمارا مذہب جو ہے ایک عالمگیر مذہب ہے, اس میں قاعدے بیان کیے گئے ہیں, کلیے بیان کیے گئے ہیں, ضابطے بیان کیے گئے ہیں جس کے تحت آنے والے مسائل جو وہ حل ہوتے ہیں.
صحیح.
تو یہ دلیل بالکل بودی دلیل ہے, یہ کہنا کہ چونکہ قرآن و حدیث میں یہ چیز وارد نہیں ہوئی اس لیے اس کا کرنا درست نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود مسلم شریف کے حدیث پاک ہے کہ ارشاد فرمائے کہ من سن سنتا حسنۃ فلہ اجرھا و اجر من عمل بها, او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو شخص اسلام کے اندر کوئی اچھا کام ایجاد کرتا ہے, اچھی بات لے کر آتا ہے, تو اس شخص کے لیے اس اچھے کام کا اجر ہے اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس بندے کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا. یہ حدیث پاک کئی بار جو ہے وہ بیان ہو چکی ہے. علامہ عبدالحی لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت کے ہم اثر بزرگ گزرے ہیں اور بڑے معروف جو ہے نا یہ بزرگ ہیں, انہوں نے ایک کتاب اس حوالے سے لکھی ہے, اقامۃ الحجہ علی ان الاکثار فی العبادت لیس ببدعۃ, یعنی اس بات پر دلیل قائم کرنا کہ عبادت کے اندر اکثار یعنی زیادتی کرنا یہ بدعت نہیں ہے.
صحیح.
کیونکہ ان کے زمانے میں بعض افراد نے یہ اعتراض اٹھایا کہ یہ بعض بزرگوں سے جو منقول ہے کہ اتنی اتنی عبادتیں وہ کرتے تھے, یا آج کے دور میں لوگ اتنی اتنی عبادتیں کرتے ہیں, حالانکہ صحابہ کرام علیہ مردوان سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس بارے میں کچھ مروی نہیں ہے. تو پھر انہوں نے اس میں دلائل دیے اور مختلف دلیلوں سے یہ بات ثابت کی کہ عبادت کے اندر یہ جو جدت ہوتی ہے یا زیادتی ہوتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہوا کرتا. اصل یہ دیکھا جائے گا کہ آیا یہ شریعت مطہرہ کے کسی اصول سے, شریعت مطہرہ کے کسی ضابطے سے ٹکرا رہا ہے یا نہیں ٹکرا رہا. تو شب معراج ہو یا شب قدر ہو, اس میں عبادت کرنا شریعت کی کس نص سے ٹکراتا ہے, کس اصول سے ٹکراتا ہے, کس ضابطے سے ٹکراتا ہے, ہرگز کوئی اس بات کو ثابت نہیں کر سکے گا. صرف یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا یا صحابہ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا, تو پچاسوں کام ایسے ہیں کہ جو اس زمانے میں ہو سکتے تھے لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام علیہ مردوان نے وہ کام نہیں کیے, بعد کے علماء نے وہ کام کیے ہیں.
صحیح.
تو اس لیے یہ کہنا بالکل غلط ہے. اور تابعین سے اس حوالے سے روایتیں موجود ہیں. حافظ ابن رجب حملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جو تقریباً ساتویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں, کئی کتابیں انہوں نے حدیث کی لکھی ہیں, ان کی کتابیں لطائف المعارف کے نام سے. تو اس میں انہوں نے شامی بزرگوں کا یہ طریقہ کار لکھا ہے کہ یہ شامی بزرگ جو تھے یہ اس طرح کی جو بڑی راتیں آتی تھیں اس میں مساجد کے اندر جمع ہو کر رات رات عبادت کیا کرتے تھے, رات بھر عبادت کیا کرتے تھے. تو اس لیے ان کا طریقہ کار یہ منقول ہے. تو اس لیے اگر یہ چیز غلط ہوتی تو ہرگز وہ اس طرح کا معاملہ یہ نہ کرتے. تو یہ کہنا کہ قرآن و حدیث میں چونکہ نہیں آیا تو اس لیے جو ہے ہم ایسا نہیں کریں گے, تو ایسا نہیں ہے. ممنوع وہ چیز ہوتی ہے کہ جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہو, اس سے منع کیا جائے گا. اگر قرآن و حدیث سے وہ چیز ٹکراتی نہیں ہے تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے, اس کو بدعت مستحبہ, بدعت واجبہ, بدعت مباحہ علماء نے قرار دیا ہے. جیسے نیت کرنا,
صحیح,
ہم زبان سے نیت کرتے ہیں, تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, صاحب در مختار نے, سب نے اس بات کو لکھا کہ یہ بدعت مستحبہ ہے.
صحیح.
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبان سے نیت نہیں ہوا کرتی تھی, بعد کے علماء نے یہ الفاظ بنائے اور اس کو علماء نے اچھا قرار دیا کہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ اس کے ذریعے سے بندے کی نیت حاضر
ہو.
چونکہ وہ کسی حدیث سے, قرآن کی کسی آیت سے ٹکراتا نہیں تھا, اصول سے کسی ضابطے سے ٹکراتا نہیں تھا, تو اس لیے علماء نے اس کو پسند کیا ہے. تو اس پر اور بہت ساری دلیلیں موجود ہیں جس پر کئی بار ہمارے سلسلے کے اندر اس بات کو بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ دلیل دینا درست نہیں ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا یا صحابہ نے ایسا نہیں کیا اس لیے وہ چیز غلط ہو جائے گی. نہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے صریح خلاف ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس بات کی اجازت دی ہے کہ کام اچھا ہوگا تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
مدی چینل کے ناظرین, فی زمانہ جس طرح کا دور چل رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو غفلت کا دور دورہ ہے. اس بہانے لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں, نمازیں پڑھ لیتے ہیں, عصر سے ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں اور عشاء تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو شیطانی وسوسوں کو جگہ نہ دیں کہ یہ حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، اللہ کے گھر مسجد آباد ہو جاتی ہیں اس بہانے، تو لہذا اس میں جو ہے وہ خوش ہوا جائے، اور اس کی مطلب یہ کہ مزید ترغیب دلائی جائے تاکہ مسلمان اس بہانے نمازیں پڑھ لیتے ہیں، نیک اعمال کر لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی شب برات قریب ہے، انشاءاللہ اس سال بھی ہر سال کی طرح ہم اپنی مساجد کو آباد کریں گے، 6 نوافل بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ روزے بھی رکھیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ ڈیری فارم کے ذریعے دودھ کی جو افزائش کی جاتی ہے، انجیکشن لگائے جاتے ہیں، اس سے ظاہر بیماریاں، اس طرح شرعاً کیا حکم ہے؟
دیکھیں، اگر تو کوئی اس میں خلاف شرع کام اور نہیں کیا جاتا، صرف انجیکشن لگا کے اس کا دودھ بڑھا دیا ہے، تو اگر اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو بچنا چاہیے، ایسے افراد کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے۔ لیکن اگر اس میں اور کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے کہ جو جس کے ذریعے سے ناجائز و حرام بنتا ہو، تو فقط انجیکشن لگا کے دودھ بڑھا دینے کی وجہ سے وہ دودھ حرام نہیں ہو جائے گا، دودھ کا استعمال بھی جائز ہوگا، اس کو بیچنا خریدنا یہ جائز ہوگا، لیکن ایسا کرنے سے جو ہے وہ ایسا کرنے والوں کو بچنا چاہیے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی ان کو کرنی چاہیے۔
ٹھیک۔ محفل میلاد جو ہوتی ہے، اس کے اندر جو نعت خواں آتے ہیں یا تو اس طرح کے، تو غالباً اس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ رقم وغیرہ کا جو ہوتا ہے،
خطیب کا انہوں نے کہا تھا کہ خطیب جو آتے ہیں وہ ایڈوانس رقم لیتے ہیں یا ویسے ہی جو ہے وہ طے کر کے رقم لیتے ہیں، تو ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو علماء نے جو عبادت طاعت ہوتی ہیں، نیکی ہوتی ہے، اس پر جو اجارہ کیا جاتا ہے، یعنی جو اس کے اوپر اجرت دی جاتی ہے، اشارہ دیا جاتا ہے، رقم دی جاتی ہے، اس میں سے کچھ چیزوں کی اجازت دی ہے کہ یہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر رقم دی جا سکتی ہے، مثلا امامت کروانا ہے، اذان دینا ہے، قرآن پاک کی تعلیم دینا ہے۔ اسی طریقے سے جو مبلغ ہے، جو واعظ ہے، اس کو بیان کے بدلے رقم دینے کو علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ تو لہذا اگر خطیب صاحب جو ہے وہ اپنی اجرت طے کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ میں اتنی رقم لوں گا، اب وہ ایڈوانس لیتے ہیں یا آ کر لیتے ہیں، دونوں صورتوں میں یہ چیز جائز ہے، ان کا لینا درست ہے، ان کے اوپر کوئی حرف نہیں ہے۔
ٹھیک۔ مزید کالز دیجیے۔
آخری بات کروں لاہور سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس بندے کی نمازیں قضا رہتی ہوں اور وہ نمازیں جو ہے وہ قضا پڑھتا بھی ہے اور پھر بھی کافی ابھی بہت زیادہ پڑھنے کے لیے رہتے ہیں، کیا اس کے نوافل جو کہ عبادت کی رات کو پڑھتے ہیں یا آگے پیچھے جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، کیا اس کے وہ قبول ہوتے ہیں یا عبادت کی رات میں وہ نوافل کی جگہ پر بھی وہ قضا نمازیں ہی پڑھے؟ جزاک اللہ۔
ان شاء اللہ سب عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔
اسلامیہ کا کسی کا پیپر ہو اور وہ ناپاکی میں ہو، ناپاکی حالت میں ہو، تو اس کا وہ پیپر دے سکتا ہے اسلامیت کا؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کون۔
باب المدینہ سے محمد انیس اختاری۔ حضور یہ بتا دیجئے کہ بیٹی یا بیٹے کا نکاح کر دیں کسی بھی وجہ سے، لیکن رخصتی ابھی نہیں کرنی، 3-4 سال کے بعد وہ کرنی ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے یا اس کا کوئی اور طریقہ کار ہے تو بتا دیں؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔
میں عبد القادر سویتر جدہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران یا اذان کے دوران انسان کو نیند کیوں آتا ہے؟ یہ کیا شیطان کی طرف سے ہے یا ویسے نیند آتا ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔
میں محمد نواز شیما وزیر آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ داڑھی رکھنا جو ہے یہ سنت ہے، کیا اگر کوئی داڑھی نہیں رکھتا تو اس کو سنت ترک کرنے کی وجہ سے گناہ ہوگا؟
انشاءاللہ عرض کر دوں۔ نماز قضا ہیں، جاگنے کی راتیں بھی آ رہی ہیں، نوافل پڑھنے کے فضائل بھی بیان کیے جا رہے ہیں، کیا کریں، نوافل پڑھیں، قضا نمازیں پڑھیں، کافی باقی ہیں۔
دیکھیں، جو بڑی راتیں ہوتی ہیں ان میں نوافل عام طور پہ معصور نہیں ہیں، یعنی وہ صحابہ کرام سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے نہیں، ان کا پڑھنا بالکل درست ہے، اچھی باتیں ان کو پڑھیں گے، اس پہ ثواب ملے گا۔ تو اس میں جو زیادہ بہتر کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بندہ اس میں قضا نمازیں ادا کرے۔
ٹھیک۔
یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ قضا نمازیں پڑھے۔ ہاں، وہ نوافل کے جو معصور ہیں، یعنی جو مقرر ہے ان کا وقت، جیسے مغرب کے بعد کے 2 نفل ہیں یا تہجد کے نفل ہیں یا اشراق چاش کے نفل ہیں، ان نوافل کی جگہ بھی بہتر یہی ہے کہ بندہ قضا نمازیں ادا کرے، لیکن یہ بھی ادا کرنا چاہے تو بندہ کر سکتا ہے۔
ٹھیک ہے۔
لیکن جو بڑی رات ہوتی ہیں ان کے اندر بہتر یہی ہے کہ بندہ قضا نمازیں ادا کرے، یہی اس کے لیے اولا ہے۔
ٹھیک۔ اسلامیت کا پیپر ہے، بے وضو یا بے غسل ہے، اگر اس صورت میں کیا کرے، پیپر دے سکتا ہے؟
دیکھیں، اسلامیات کے پیپر میں ہر طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔
ٹھیک۔
تو ویسے دیگر سوالات کے جوابات دینے میں تو حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ اپنے لیے پوچھ رہے تھے، یعنی مرد حضرات کے لیے پوچھ رہے تھے، اسلامی بھائیوں کے لیے پوچھ رہے تھے، تو اگر قرآن کی آیت یا اس کا ترجمہ لکھنے کی نوبت آتی ہے تو چونکہ یہ جنبی ہیں یعنی حالت جنابت میں ہیں یا بے وضو ہیں تو ان کو قرآن کی آیت یا اس کا ترجمہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے. اسلامی بھائیوں کے حوالے سے یہ مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ اگر یہ جنبی ہیں یعنی غسل فرض ہے یا ان کا وضو ٹوٹا ہوا ہے تو اس صورت میں قرآن کی آیت یا اس کا ترجمہ لکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس صورت میں ان کو وضو کرنا پڑے گا یا غسل فرض ہے تو غسل کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد یہ اس کو لکھ سکیں گے.
ٹھیک. بیٹی کا نکاح ہو چکا ہے یا بیٹے کا نکاح ہو چکا ہے, رخصتی میں 3 سال کا عرصہ ہے, اس درمیان کچھ پوچھ رہے تھے یہ.
دیکھیں یہ جو نکاح اور رخصتی کے درمیان فرق رکھتے ہیں, وقفہ رکھتے ہیں, تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خود بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح ہوا وہ 6 یا 7 سال کی عمر کے اندر ہوا, یعنی دونوں روایتیں موجود ہیں 6 سال اور 7 سال کی تو اس میں ہوا, اور رخصتی جو ہے وہ 9 سال کی عمر کے اندر ہوئی, یعنی یہ فرق ہوا درمیان کے اندر 2 سے 2.5 سال کا. تو اس وجہ سے علماء نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وقفہ ہوتا ہے درمیان میں تو ایسا ہو سکتا ہے, لیکن جو ہمارا زمانہ ہے اس میں جو حالات ہیں اس میں بہتر یہی ہے کہ نکاح کے فوراً بعد اگر کوئی عذر نہیں ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے, تو بندے کو رخصتی کر دینی چاہیے, دیر نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ عام طور پہ پھر جب ایسے مسائل کھڑے ہوتے ہیں, طلاق ہو جاتی ہے تو دیگر مسائل جو ہے نا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, تو اس لیے نکاح اور رخصتی کے درمیان فرق نہ رکھیں تو ہی بہتر
بہتر. ٹھیک. نماز کے دوران نیند آتی ہے یا وضو کرتے ہیں تو نیند آتی ہے, کیوں آتی ہے؟
اذان یا نماز کے دوران آتی ہے تو ابھی کیوں آتی ہے اس کی بظاہر تو کوئی لوجک ہے نہیں. بہرحال یہ کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, یعنی کوئی بندہ سجدے میں گیا اور سو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ یہ بندہ دیکھو کہ اس کا جسم تو زمین پہ پڑا ہے اور اس کی روح میرے پاس ہے.
سبحان.
تو یعنی وہ فخر کی بات, اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرماتا ہے اس کے اوپر. تو نماز کی حالت میں تو یہ ہے کہ اس طرح کا بندہ ہو, بندہ کا اس طرح کا معاملہ ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. لیکن ہوتا کیوں ہے؟ اب بعض بزرگوں سے سنا ہے کہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو اس طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ اس رحمتوں کی وجہ سے
ایک قلبی
سکون کی وجہ سے جو ہے اس کو نیند آ جاتی ہے, لیکن واللہ تعالی عالم اس کی حقیقت کیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں.
ٹھیک ہے. لیکن نماز کے دوران اگر نیند آ جائے تو اس کے شریعت کے احکام ہے کہ وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا, وہ الگ صورتیں ہیں.
جی, یعنی اس کے لیے وضو نہیں ٹوٹتا, یعنی سنت کے مطابق جو نماز ادا کر رہا ہے سو بھی گیا سنت کے مطابق سجدے کی حالت میں تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا.
ٹھیک ہے. داڑھی رکھنے کے حوالے سے تھا سوال کہ یہ رکھنا سنت ہے, واجب ہے, کیا ہے, اگر نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟
اب وہ کہہ رہے تھے کہ سنت ہے کہ سنت چھوڑنے پر سنت کا گناہ ہوگا. تو داڑھی رکھنا جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے, یعنی اس کی جو دلیل ہے نا وہ سنت سے ثابت ہے. داڑھی رکھنا یہ واجب ہے.
صحیح.
یعنی جیسے عید کی نماز کو سنت کہتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سنت سے ثابت ہے, ورنہ حقیقتاً وہ واجب ہے.
صحیح.
اسی طرح داڑھی رکھنا یہ واجب ہے, لہذا اگر کوئی شخص داڑھی منڈوائے گا یا ایک مٹھی سے کم کروائے گا تو یہ ناجائز و حرام ہوگا, گنہگار ہوگا, اس پر توبہ کرنا یہ لازم ہوگی.
ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ عزوجل ہماری تربیت کرتا ہے, اصلاح کا ایک موقع ہمیں فراہم کرتا ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. الحمدللہ عزوجل بے شمار اسلامی بھائی اس ماحول سے وابستہ ہو کر سنتوں کے سانچے میں ڈھل چکے ہیں, تو لہذا ماحول میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ ان سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. جی, کال دیجیے.
جی, میں نے پوچھنا تھا کہ شکار کرنا کیسا ہے, کہ جانوروں کو جو مارتے ہیں یا ایسے, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی,
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر والدین اپنے بیٹے کو نماز فجر با جماعت پڑھنے سے منع کریں, کیا ان کی بات مانی جائے گی؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی, اگلی کال.
میرا سوال یہ ہے کہ جب میں نماز شروع کرتا ہوں نا صاحب, تو اس کے بعد مجھے بہت خیال ہو جاتے ہیں اور 4 نماز کی بجائے میں 2 پڑھ لیتا ہوں. اس کے بتاؤ میں کیا کروں؟ اس کے بعد مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں پڑھنی تو 4 تھی, اب میں 2 پڑھ کے میں سلام پھیر دیا ہے. میرا اس سے کیا کروں؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی, اگلی کال.
یہ جو ہم لوگ دربار پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم جو نوافل ادا کرتے ہیں, وہ جو قبر ہوتی ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کر رہے ہیں کہیں یا آگے؟
جی, اگلی کال.
میرا نام محمد رفیق ہے، لاہور سے بات کر رہا ہوں. مطروں کے بارے میں ذرا بتا دیں
انشاءاللہ. عرض کرتے ہیں شکار کرنا کیسا؟
دیکھیے شکار ایک ہوتا ہے شکار کرنا اور ایک ہوتا ہے شکار کھیلنا.
جی
تو ہمارے یہاں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو شکار کھیلتی ہے.
صحیح.
تو شکار کھیلنا تو یہ ناجائز و حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. جیسے یہ مچھلی کا شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے اس کی مثال دی ہے کہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں جال ڈال کر، اور ان کا مقصد صرف تفریح ہوتا ہے.
صحیح.
کیونکہ وہ جتنی دیر وہاں پہ لگاتے ہیں اتنی دیر میں وہ خرید کر جو ہے وہ بازار سے کھا بھی سکتے ہیں، اور ان کو اس کی غرض بھی نہیں ہوتی.
ٹھیک.
وہ نکالیں گے، نکال کے کسی کو دے بھی دیں گے، اس کی حاجت نہیں ہے. تو یہ جو جانوروں کا شکار کرنا شریعت نے اجازت دی ہے، یہ ایک ظاہر ایک جانور کو مارنا ہے.
صحیح.
تو یہ اس لیے اجازت دی ہے کہ اس کے ذریعے سے منفیت حاصل ہو، یعنی بندے کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو وہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے شریعت نے جانوروں کو مارنے کی اجازت دی، بلا ضرورت شرعی مارنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی.
صحیح.
اور اس میں یہ لہو و لعب کے طور پہ ہوتا ہے، ان کھیل کود کے طور پر ہوتا ہے، تو اس کی جو ہے وہ شرعاً اجازت نہیں ہوتی جو شکار کھیلنے کے لیے جاتے ہیں. ہاں کوئی کاروبار کرتا ہے جانوروں کے گوشت کا، اس کے لیے وہ شکار کر رہا ہے، یا اپنے گھر بار کے لیے کھانے کے لیے وہ شکار کے ذریعے ہی گوشت حاصل کرتا ہے.
صحیح.
تو اس لیے وہ جانوروں کا شکار کر رہا ہے، حلال جانوروں کا، تو اس کی اس کو شرعاً اجازت ہے کہ وہ اس طرح شکار کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کا مقصد تفریح ہے، تفریح حاصل کرنے کے لیے وہ شکار کر رہا ہے، تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، یہ ناجائز و حرام.
ٹھیک. یہ جو دوسری کال تھی کہ والدین نماز فجر سے منع کرتے ہیں با جماعت پڑھنے کے لیے، اب اس میں وضاحت نہیں ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر ہے کیا کنڈیشن ہے، تو والدین کے لیے کیا حکم ہوگا؟
دیکھیں تو دیکھا جائے گا کہ کیوں منع کر رہے ہیں. تو اگر اس کی شفقت کی وجہ سے منع کر رہے ہیں اور واقعی صورت حال ایسی ہے راستے میں جو ہے وہ واقعی وہاں پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں فجر کے وقت میں کہ جو
لوٹ
لیتے ہیں یا مار دیتے ہیں، یا جانور راستے میں ایسے خطرناک ہیں کہ صبح کے وقت ہوتے ہیں کہ جو واقعی اس کو ضرر پہنچانے والے، نقصان پہنچانے والے، ایسی کنڈیشن ہے واقعی، دیکھا جائے گا اس حوالے سے کہ جو اس کے لیے عذر بنتا ہے جانے سے کہ وہ جماعت چھوڑ سکتا ہے اس میں، تو پھر وہ والدین کی بات مان لیں اس حوالے سے.
ٹھیک.
اور بس ایسے ہی روک رہے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے، مسجد قریب ہے، جماعت اس کے پر واجب بھی ہے، اور اس کو روک رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں اس کو چھوڑنے کی اجازت یہ نہیں ہوگی.
ٹھیک. نماز شروع کرتے ہیں، خیالات اتنے آتے ہیں کہ چار کی جگہ دو پہ ہی سلام پھیر دیتے ہیں یا ظاہر پریشان ہوتے ہیں، تو اس کا کوئی حل ارشاد فرمانے؟
دو پہ سلام اگر پھیر دیا ہے واقعی انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے نماز کے خلاف کوئی کام بھی کر لیا ہے، تو نماز تو ان کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی.
کافی پریشان لگ رہے ہیں.
ہاں یعنی اگر وسوسے کا شکار ہیں تو پھر امیر علیہ سنت کا رسالہ وسوسے اور ان کا علاج پڑھیں.
صحیح.
بار بار اس کو پڑھتے رہیں اور ان چیزوں کی طرف دھیان نہ دیا کریں، جیسی دوسری طرف دھیان جائے فوراً نماز کے اندر اپنا دھیان لے کر آ جایا کریں.
صحیح.
اور صرف وسوسے کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ میں نے چار کی جگہ دو پڑھی ہے، تو جو ان کا ذنّ غالب ہے اس کے مطابق یہ عمل کریں گے.
ٹھیک.
وہ اس پہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے چار کی جگہ دو پڑھ لی ہیں. ہاں واقعی اگر چار کی جگہ دو پڑھی ہیں انہوں نے اور بس خیالات میں گم تھے اور اس میں سلام پھیر دیا اور پھر اس کے بعد کسی سے گفتگو بھی کر لیا، وہاں سے اٹھ کے چل دیے، کسی کے سلام کے جواب دے دیا، یعنی ایسا کام کر لیا کہ جو نماز میں نہیں کیا جاتا، نماز کے خلاف انہوں نے کام کیا کوئی، تو اب چونکہ وہ دوبارہ کھڑے ہو کے اس پہ نماز کو پورا بھی نہیں کر سکتے، تو ان کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی.
ٹھیک.
تو اس لیے اس کی طرف توجہ نہ دیا کریں، اور امیر السنت کا جو رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج، اس کو بار بار پڑھتے رہیں.
ٹھیک. مزارات پر جو جاتے ہیں، دربار بھی ظاہر انہیں کہا جاتا ہے، تو نوافل جو پڑھتے ہیں تو وہ قبر کے سامنے پڑھیں گے، پیچھے پڑھیں گے، کیا کس طرح پڑھیں گے؟
دیکھیں قبر کے سامنے نماز پڑھنا، اس طرح پڑھنا کہ بالکل قبر سامنے ہے اور اس کے سامنے بندہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ تو اجازت نہیں ہے.
صحیح.
یہ مکروہ ہے اس طرح نماز پڑھنا. اور قبر سامنے ہے لیکن درمیان میں سترا ہے،
سترا ہے، کوئی دیوار،
کوئی دیوار بنا دی، کوئی جنگلہ بنا دیا ہے، اب اس میں پڑھ رہا ہے تو نماز ہو جائے گی. اسی طرح کسی میدان کے اندر یہ قبر ہے اور وہ تین صفحے تقریباً دور سے نماز پڑھ رہا ہے،
صحیح.
تو اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اب یہ قبر کے سامنے نماز پڑھنا نہیں ہوگا، قبر سے دور وہ نماز پڑھ رہا ہے. اور اگر قبر کے بالکل سامنے نماز پڑھتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح قبر کے اوپر سجدہ کرتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے. دائیں بائیں پڑھتا ہے یا قبر کے آگے پڑتا ہے، یعنی قبر اس کے پیچھے ہوتی ہے، تو اس میں اصلاً حرج نہیں ہے.
صحیح.
اور اس پر بہت سارے دلائل فتاوی رضویہ کی پانچویں جلد کے اندر موجود ہیں. سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے کہ مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں جو ریاض الجنہ کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزہ انور آپ کی قبر مبارک کے بائیں طرف پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہاں پر نماز پڑھنے کی باعث فضیلت ہے، اور جو الٹے ہاتھ کی طرف ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور بھی موجود ہے. اسی طرح حرم شریف کے اندر نماز پڑھنا، کعبۃ اللہ شریف کے پاس نماز پڑھنا، تو وہاں پر بھی 70 انبیاء اکرام علیہ السلام کی قبریں موجود ہیں، تو سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک وہاں پر موجود ہے، تو وہاں پر نماز پڑھنا یہ بہت اچھی بات ہے، تو صاحب قبر کی برکتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں جبکہ وہ دائیں بائیں اور آگے کی طرف پڑھ رہا ہے، قبر کے عین سامنے پڑھنے کی اس کو شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اس طرح اور بہت سارے دلائل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، جس کی ڈیٹیل جو ہے وہ فتح و رضویہ کی پانچویں جلد کے اندر یہ موجود ہے۔
وتر کے بارے میں ارشاد فرمائیں،
وتر کے بارے میں بتائیں نہیں کہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ وتر پڑھنا یہ واجب ہے، یعنی اس کو پڑھنا ضروری ہے، اگر کسی وجہ سے یہ چھوٹ گئے ہیں، قضا ہو گئے، تو ان کی قضا کرنا بھی یہ لازم ہے۔
صحیح۔ مدنی چینل کے ناظرین، شریعت کے احکام، یعنی جب ایک مسلمان کسی چیز کا مکلف ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے اس علم حاصل کرنا فرض، واجب یا سنت ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ اسی طرح کے احکام سیکھنے کے حوالے سے چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ سلسلے دیکھتے رہیں گے تو آپ کے علم میں کثیر اضافہ ہوتا رہے گا، لہذا سلسلے دیکھتے رہیں، اہم مدنی پھول تحریر کرتے رہیں، ایک ڈائری بنا لیں، اور جس طرح آپ کو رسائل کے حوالے سے ذہن دیتے ہیں، جیسے ابھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا وسوسے اور ان کا علاج، تو یہ رسالہ آپ حاصل کریں، اسی طرح وقتاً فوقتاً آپ کو رسائل کتب کے حوالے سے معلومات فراہم کی جاتی ہے، تو دعوت اسلامی کے جو مکتبۃ المدینہ آپ کے شہروں میں قائم ہیں وہاں سے آپ انہیں حاصل کریں، یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر آپ یہ کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کر ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جی اگلی کال دیجیے۔
میرا نام محمد مدثر ہے، میں چکوال سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ کیا عورتیں قبرستان میں جا سکتی ہیں اور مزاروں پر جا سکتی ہیں؟ رائے کرم اس کی تفصیل بتا دیں، اگر اس کے بارے میں کوئی کتاب ہے تو اس کا نام بھی بتا دیں،
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کون؟
فرمان افتاری خانے وال شیر سے بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو مسئلہ نہیں پتا ہو اور بتا دیں تو اس کے بارے میں کیا حکم نافذ ہوتا ہے؟
انشاءاللہ فرمان بھائی عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی اگلی کال۔
میرا نام محمد سہیل ہے، فیصل آباد سردار آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ نماز جماعت کروانے کے لیے کون کون سے فرائض لازمی ہیں؟
امامت کے حوالے سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، غالباً کہ امام کیسا ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ عورت کو قبرستان یا مزارت پر جانا کیسا؟
قبرستان یا مزارت پہ عورتوں کو جانا یہ منع ہے، ان کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو قبر انور ہے، تو جو عورت جو ہے وہ مکے یا مدینے جائے گی تو پھر اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور پر یہ حاضری دینا ہوگی، یہ قریب واجب ہے، تو وہاں پر وہ حاضری دے گی۔ باقی اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزہ انور کے علاوہ جو ہے کسی اور جگہ پر عورتوں کو سفر کر کے یا کسی بھی طریقے سے قبرستان جانا یا مزارات پر جانا اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، اس سے علماء نے منع فرمایا ہے۔
اچھا، ایک تو بعین ہی مزار پہ جانا، اور دوسرا یہ کہ مزار سے کافی فاصلے پر اپنی گاڑی پر، وین پر، کسی بھی طریقے سے، مطلب بیٹھے بیٹھے وہاں سے فاتحہ پڑھ لینا، گھر سے نکلے اس لیے، یعنی نیت،
جی اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا، باقاعدہ اس کے لیے سفر کر کے وہاں پر جائے، اس سے منع ہی کیا جائے گا، کیونکہ عورتوں کا جو معاملہ ہے وہ جزا اور فضا کے پر رکھا گیا ہے۔ صحیح۔ عام طور پہ یہ حد سے بڑھتی ہیں، یا تو تعریف میں بڑھتی ہیں یا رونے میں بڑھتی ہیں۔
صحیح۔
تو اس لیے جب یہ اس طرح سفر کر کے جائیں گی تو پھر اس سے ان کو منع کیا جائے گا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قبر کے پاس سے یہ سفر کرتے ہوئے گزری، تو وہاں آپ نے فاتحہ پڑھا اور کہا کہ اگر یہ سفر کرتے ہوئے راستے میں نہ آتی تو میں آپ کی قبر کے پاس نہ آتی۔
اللہ،
تو اس لیے عورتوں کو جو ہے وہ قبرستان جانا یا مزارت پر جانا یہ منع ہے، یہ گھر ہی میں جو ہے وہ اصال ثواب کرے۔
ٹھیک۔ مسئلہ پتہ نہ ہو تو بتانے کے حوالے سے کیا حکم؟
وہ سخت جرم ہے کہ مسئلہ معلوم نہیں ہے اور کسی کو بتا رہا ہے، تو ایسے پر تو حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے تو اس پر زمین و آسمان کے فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ، فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ تو یہ بہت سخت جرم ہے کہ کسی کو اس طرح مسئلہ اس نے بتا دیا ہے، تو اگر کسی کو مسئلہ بتایا ہے تو اس کے سامنے وضاحت کر دے کہ مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، آیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ اس کے لیے علماء اہل سنت سے آپ رابطہ کریں۔
ٹھیک۔ اور آج کل یہ ایک عام ہے، یعنی جیسے اس وقت ہم سلسلے میں شامل ہیں، سلسلے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو چلتے پھرتے لوگ مسئلے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ظاہر ہے جو مفتی وہ تو بتا دے گا, جو غیر مفتی وہ کیسے بتائے گا. تو بعض اوقات شرم بھی آتی ہے, اگر نہیں بتائیں گے تو سامنے والا کیا کہے گا, کیا سوچے گا, تو اس طرح کے وسوسے بھی آتے ہیں.
دیکھیں اصل میں جو مکلف ہے بدا جس کام کا, مکلف ہے ہی نہیں بدا جس کام کا, تو اس میں شرم کیوں کرنی ہے؟
صحیح,
وہ صاف کہہ دے کہ مجھے آتا نہیں, آپ جو ہے وہ علماء سے پوچھ لیں. دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں, دو طرح کی باتیں ہیں, یعنی ایک تو ہے دنیا کی شرم, یعنی ایک دو آدمیوں کے سامنے آپ شرما رہے ہیں, اور کل بروز قیامت جو ہے وہ اربوں کھربوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے, تو اس وقت کی شرم جو ہوگی وہ زیادہ ہوگی یا ابھی کی شرم زیادہ ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت کی شرم جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. صحیح. بندہ اس وقت سے ڈرے کہ کل بروز قیامت اگر اس سے پوچھ لیا گیا کہ تو نے بغیر علم کے فتویٰ کیسے دیا تھا, جب تجھے معلوم ہی نہیں تھا تو تو نے کسی مسلمان کو کیسے بتا دیا کہ تیرے مسئلے کا جواب یہ ہے.
صحیح.
ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین تو کوشش کرتے تھے کہ ان سے کوئی مسئلہ نہ پوچھے, اور پوچھے تو وہ دوسری کی طرف منتقل کر دیا کرتے
اللہ
کہ آپ اس سے پوچھ لیجئے جا کے,
یہ احتیاط تھی.
تو جب آپ پر بتانا واجب ہے ہی نہیں تو پھر آپ کیوں اس طرح کا رسک لے رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بتانا اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں؟
ٹھیک. نماز با جماعت یعنی امامت کی شرائط غالباً یہ مراد ہے, کیا کون امام بن سکتا ہے؟
امامت کے لیے ضروری ہے سب سے پہلی چیز تو صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے, کہ اس کا عقیدہ درست ہو. پھر اس کے بعد اس کا صحیح القراءت ہونا ضروری ہے, اس کی تلاوت درست ہو, جو مخارج ہیں اس کے ساتھ وہ نماز ادا کرتا ہو. پھر اس کے بعد وہ نماز کے مسائل کو جانتا ہو کہ نماز کس طریقے سے ادا کی جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ معذور نہ ہو.
صحیح.
تو یہ شرائط اگر اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ دوسروں کی امامت کر سکتا ہے, نہیں غیر معذور کی امامت وہ کر سکتا ہے.
ٹھیک. مزید بھار شریعت کا کوئی اگر
بھار شریعت کے تیسرے حصے کے اندر جو ہے وہ امامت کے مسائل موجود ہیں, اسی طرح سے نماز کے احکام جو امیر اہل سنت کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ مسائل موجود ہیں.
ٹھیک جی, اگلی کالس دیجیے.
محمد رمیز اتاری طلبات جکوت سے بات کر رہا ہوں. حضور میرا آپ سے یہ سوال ہے, کیا اقامت تکبیر یعنی کرسی پہ بیٹھ کے دی جا سکتی ہے؟ جو معذور ہے کھڑا نہیں ہو سکتا, چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے, وہ بیچ میں کھڑے ہو کے تکبیر دے سکتا ہے؟ برائے مزید اس کا جواب عطا فرمائیں.
انشاءاللہ عرض کریں گے, لیکن یہ ابھی تک دیکھا نہیں ہم نے کہیں. جی اگلی کال.
میرا نام محمد رضا اتاری ہے, میں فیصل آباد سردار آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جس دن رات جاگنے والی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ تین وتر اور دو نفل تہجد کی نماز سے کچھ دیر پہلے پڑھنے چاہیے, فوراً ہی ادا کر سکتے ہیں, اس کا مزید جواب ارشاد فرما دیں.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
میرا نام ظہیر عباس ہے, میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
میں عبداللہ خان بول رہا ہوں لاہور سے. میرا یہ سوال ہے, اگر نماز کا وقت جا رہا ہو اور غسل کی حالت ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ پہلے غسل کریں پھر نماز پڑھیں تو کیا کرنا چاہیے؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیں.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. کرسی پہ نماز پڑھنے کا تو دور آپ دیکھ رہے ہیں, جگہ جگہ کرسیاں رکھی ہوئی ہوتی مساجد میں. ایک نیا سوال یہ ہے کہ کیا اقامت کرسی پہ بیٹھ کر کی جا سکتی ہے؟
نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. اذان اور اقامت جو ہوتی ہیں وہ کھڑے ہو کے دی جائیں گی.
صحیح.
اگر کسی نے بیٹھ کر دی ہے تو اس اذان کا تو اعادہ ہوگا, اقامت کا چونکہ اعادہ نہیں ہے, لیکن اس کی اجازت نہیں ہے بہرحال.
صحیح.
کہ کوئی بیٹھ کر جو ہے وہ اقامت دے, اور بیچ میں کرسی لگانے سے تو ویسے ہی منع کیا گیا ہے.
صحیح.
کہ جو معذور شرعی ہے یعنی جس کو اجازت مل چکی ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے.
صحیح.
تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ کونے کے اندر کرسی لگا کے بیٹھا کرے. صحیح. گا تو بہرحال کرسی پر بیٹھ کر اقامت دینا اس کی شرعاً یہ اجازت نہیں ہے. اقامت جو دے رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کر اقامت دے.
ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین, کرسی پر نماز کے احکام سے متعلق الحمدللہ دعوت اسلامی نے ایک رسالہ شائع کیا ہے, آپ اس کا اول تاخیر مطالعہ کر لیں. آج کل ہماری مساجد میں کرسی پر نماز پڑھنے کے حوالے سے ایک مطلب کیا کہیں اس کو کہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. گھر سے چل کر آتے ہیں اور مسجد میں بڑے اہتمام کے ساتھ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں, تو اس کے بھی احکام سیکھنے ہیں کہ آیا کرسی پر نماز ہوگی نہیں ہوگی, کیا صورت ہے. تو دعوت اسلامی ہماری خیر خواہ ہے, اس طرح کے رسائل الحمدللہ ہمیں ملتے رہتے ہیں. تو کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام سے متعلق ایک رسالہ شائع ہو چکا ہے, اسے حاصل کریں, اس کا مطالعہ کریں, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد پھر فیصلہ کریں. اکثر لوگ جو جاگتے ہیں جاگنے کی راتیں جو آتی ہیں، یہ کہا جاتا ہے، شاید انہوں نے سنا ہوگا، کہ وتر اور نوافل جو ہے فجر سے یعنی تہجد میں پڑھیں فجر سے پہلے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں وتر کے بارے میں مطلقاً یہ ہے، چاہے جاگنے کی رات ہو یا نہ ہو،
ٹھیک،
کہ وتر جس کو اس بات کا اعتماد ہے، تجربہ ہے اور اس کو یقین ہے، ظن غالب ہے اس کو کہ میں رات میں اٹھ کر پڑھ سکتا ہوں، یعنی وقت تہجد میں وہ پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ رات کے آخری حصے کے اندر جب تہجد پڑھے تو اس وقت وتر پڑھے، یعنی جو اٹھ کے پڑھ سکتا ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ وتر دیر سے پڑھے، تو جتنا دیر سے وتر پڑھے جائیں گے اتنا یہ بہتر ہے۔ تو یہ جاگنے کی رات کے ساتھ خاص نہیں ہے، کوئی بھی رات ہو اس میں وتر جو ہے اگر بندے کو اعتماد ہے کہ وہ رات کے آخری حصے کے اندر پڑھ سکتا ہے، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لے گا، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ دیر سے ہی وتر پڑھا کرے، اور اگر یقین نہیں ہے اس کو کہ وہ ظن غالب نہیں ہے اس بات کا کہ وہ نہیں اٹھ سکے گا تو پھر اس کو حکم یہ ہے کہ وہ سونے سے پہلے ہی وتر کو پڑھے گا۔
ٹھیک، اندھیرے میں نماز پڑھنے کا حکم؟
اندھیرے میں نماز پڑھنا، دیکھیں اگر تو مطلقاً اندھیرا ہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، تو یہ تو احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اندھیرے میں نماز پڑھا کرتے تھے، کہ آپ جو ہے وہ نوافل جب پڑھا کرتے تھے گھر کے اندر، تو چونکہ آپ کا حجرہ مبارکہ جو تھا جو کائنات کی سب سے افضل جگہ ہے، لیکن جو اس کا حجم تھا، اس کا جو اس کا حدود اربع تھا یا جو اس کی لمبائی چوڑائی کہہ لیں، تو وہ بہت چھوٹی تھی، تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ آرام فرما ہوتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، تو جب آپ سجدے میں جایا کرتے تھے تو آپ کے ہاتھ مبارک جو تھے وہ بی بی عائشہ کے پاؤں سے ٹکراتے تھے، وہ پاؤں سمیٹ لیا کرتی تھی، اس ذریعے سے ان کو پتا چلا کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب سجدے میں جانے لگے ہیں، تو وہ پاؤں سمیٹ لیا کرتی تھیں، تو وہ اندھیرا ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح حدیث پاک کے سنن نسائی کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا اس میں گھروں کے اندر اس وقت چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مبارک میں بھی چراغ نہیں ہوا کرتا تھا، رات میں جلا نہیں کرتا تھا چراغ، ویسے روشنی تھی، نور کی روشنی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن ظاہری طور پر چراغ کا انتظام یہ نہیں ہوا کرتا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے اندر نماز ادا فرمایا کرتے تھے، نفل پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے بظاہر اندھیرے کے اندر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر اندھیرا اتنا شدید ہے اور بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو اس میں خوف محسوس ہو رہا ہے کسی طرح کا، اس کی توجہ بڑھ رہی ہے، اس میں اس کے خشوع و خضوع نہیں اس کو حاصل ہو رہا کہ پتہ نہیں کوئی جانور آ جائے، کچھ ہو جائے، اس لیے اس کی توجہ بار بار اس طرف جا رہی ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر، ایسے اندھیرے کے اندر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے بچنا بہتر ہے، انتظام کر کے پھر وہ نماز کو ادا کریں۔ ہاں نہیں ہو رہا انتظام، نماز کا وقت جا رہا ہے، تو ابھی اس اندھیرے کے اندر بھی اس کو نماز یہ ادا کرنا پڑے گا۔
ٹھیک ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، غسل کرنے کی حاجت بھی ہے، اب کیا کریں؟
اگر تو وہ غسل کر کے فرض ادا کر سکتا ہے تو اس صورت میں تو اس کو غسل کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد وہ نماز ادا کرے، اور اگر اتنا وقت نہیں ہے کہ اگر غسل کرنے جائے گا تو نماز اس کی رہ جائے گی، جیسے فجر میں اٹھا مثال کے طور پر، اور اب وقت اتنا ہے کہ غسل کرے گا تو نماز چلی جائے گی، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ تیمم کرے، تیمم کرنے کے بعد اس نماز کو ادا کرے، اور پھر اس کو بعد میں وہ دوبارہ پڑھے گا۔
ٹھیک ہے جی، کال دیجیے۔
میں احمد حسن لاہور سے بول رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے زکات کے بارے میں، کہ میں زکات جو ہے نا وہ رمضان، ہر رمضان سے جیسے سوال شروع ہوتا ہے تو میں اس کا زکات دینا شروع کر دیتا ہوں، یعنی کہ جو سال بھی مغرب ایڈوانس دینا شروع کرتا ہوں، ہر مہینے میں دیتا ہوں، مغرب جتنی بھی بنتی ہے 10,000, 8,000, 5,000 وہ سال پورا دیتا رہتا ہوں، تو کیا ایسے میرا وہ زکات کا حق ادا ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی مسٹیک کیا گیا مجھے، یہ میں پتا کرنا
جی ان شاء اللہ۔ عرض کرتے ہیں اگلی کال۔
محمد ندیم اتاری گجرات سے، وہ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا مذہب حنفیہ کچھ لوگ بولتے ہیں یا مذہب اسلام، اس میں صحیح جو ہے وہ کیا ہے؟
کہ زکات وہ پورے سال دیتے ہیں، ہر مہینے 4,000, 5,000, 8,000، اس حوالے سے کیا ان کی زکات ادا ہو جائے گی؟
جی، جب وہ صاحب نصاب ہیں، یعنی ان کے اوپر زکات فرض ہو چکی ہے، تو صاحب نصاب ہونے کے بعد اب وہ نکال رہے ہیں ایڈوانس میں، تو وہ نکال سکتے ہیں۔
صحیح،
کہ بہتر بھی یہی ہے کہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ یہ دیتے رہیں، جب سال پورا ہو جائے گا، یعنی جس وقت یہ جب ان کے پر زکات فرض ہوتی ہے، وہ جب دن آ جائے گا تو پھر اس دن ان کو حساب کرنا پڑے گا کہ میں نے کتنی ادا کر دی ہے اور کتنی باقی ہے، تو جتنی باقی ہے وہ اب ادا کرنا ان کے اوپر ضروری ہو جائے گا، پچھلی جو زکات کی نیت سے دی ہے وہ زکات ان کی ادا ہو جائے گی۔
ٹھیک،
تو جو یہ انداز انہوں نے اختیار کیا وہ درست ہے، اس طریقے سے یہ کر سکتے ہیں کہ ہر مہینے ہر روز ہر ہفتے کچھ نہ کچھ یہ زکوٰۃ کی رقم نکالتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں تو ٹھیک ہے اس طرح کر سکتے ہیں, لیکن جب سال کا آخر آئے گا جس وقت ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہوگی تو اس وقت ان کو حساب کرنا پڑے گا, جتنا باقی ہوگا ان کو ادا کرنا پڑے گا.
ٹھیک. اچھا بعض ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ رمضان میں ہی دیں گے, حالانکہ شعبان کا مہینہ تھا یا رجب کا مہینہ تھا جس میں ان کا سال پورا ہو رہا تھا. تو اس حوالے سے کیا فرق,
گناہگار ہوں گے اس طریقے سے؟
گناہگار ہوں گے
بالکل. جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو فوری اس کی ادائیگی ضروری ہے, یعنی فقیر کو فوراً تلاش کریں, جتنی دیر میں وہ پہنچا سکتا ہے اتنی دیر معاف کی گئی ہے. سستی کاہلی کرنا لیٹ کرنا اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے, گناہگار ہوں گے, اس پہ توبہ کرنا ہوگی. تو رمضان کا انتظار نہ کریں, رجب میں فرض ہو رہی ہے فوری آپ کو رجب کے اندر دینا ہوگی, شعبان میں فرض ہو رہی ہے شعبان میں دینا ہوگی. آپ رمضان کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ رمضان میں ایڈوانس زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں, اور یا پوری کی پوری زکوٰۃ اگلے سال کی رمضان کی رمضان میں دے دیں, پھر جب آپ کا سال پورا ہو رہا ہے رجب میں آ کے تو آپ حساب کر لیں کہ کتنی رقم باقی ہے جو زائد ہوئی ہے, تو وہ آپ جو ہے وہ اپنا بقایا رقم اس وقت ادا کر دیں. تو رمضان میں جو آپ نے ادا کی ہے وہ رمضان کا ثواب آپ کو مل جائے گا, اور جب فرض آپ کے اوپر ہو رہی ہے اس وقت آ کے باقی آپ ادا کر دیں گے تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا.
فقیر آپ نے ارشاد فرمایا کہ فقیر کو دے دیں, تو فقیر تو
شریف فقیر,
شریف فقیر جو
یہ جو مانگنے والے فقیر پیشاور وہ نہیں, شریف فقیر نہیں جس کو زکوٰۃ لگتی ہے, جو زکوٰۃ کا مستحق ہے, جس کے پاس 7.5 تولہ سونا 52 تولہ چاندی ہے, اس کے مساوی اس کے برابر رقم نہیں ہے, مال تجارت اتنا نہیں ہے کہ 52 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے, یا ضرورت کے علاوہ سامان اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ جو 52 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے, تو اتنا اگر اس کے پاس نہیں ہے تو یہ شریف فقیر کہلاتا ہے, ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں.
آخری ہمارے کالر تھے, مذاہب اسلام کے حوالے سے شاید ان کا سوال تھا قیامت کا کچھ اس طرح کا,
مذہب حنفی اور مذہب اسلام کے حوالے سے سوال کیا تھا کہ مذہب اسلام کے نہ درست ہیں مذہب حنفی, دونوں کے نہ درست ہیں.
صحیح.
اصل میں طریقہ کار کو کہتے ہیں, تو ہمارا جو مذہب ہے وہ اسلام ہی ہے, یعنی دین اسلام ہی کو ہم ماننے والے ہیں, اور مذہب حنفی اس لیے کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر جو مسائل ہمیں بتائے ہیں, جو طریقہ کار ہمیں بتایا ہے, اس کو ہم فالو کرتے ہیں, ان کے فالوور ہیں ہم, ان کی تقلید کرتے ہیں, اس لیے ہم کو حنفی کہا جاتا ہے. اور امام اعظم نے جو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر مسائل بتائے ہیں اس کو مذہب حنفی کہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
اسی طرح امام شافعی نے بتایا تو اس کو مذہب شافعی کہا جاتا ہے, مذہب مالکی کہا جاتا ہے, مذہب جو حنبلی ہے وہ کہا جاتا ہے. تو مختلف مذاہب یہ اسلام ہی کے تحت آتے ہیں, یعنی جو مختلف فقہ کے مذاہب ہوتے ہیں.
صحیح.
وہ مذاہب اسلام ہی ہوتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ قبول فرمائے. یہ رسالہ آقا کا مہینہ, اس کے اندر شب برات کے حوالے سے, شعبان کے مہینے کے حوالے سے بہت سارے مدنی پھول تحریر کیے گئے ہیں, آپ اسے حاصل کر لیں, اس کا اول تاخیر مطالعہ کر لیں, انشاءاللہ عزوجل مزید برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.